السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمادين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور عبادت اور اس کی نعمتوں پر دل کی گہرائی سے شکر گزاری کرتے رہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا لیں. اسی میں ہماری اور آپ کی، دونوں جہاں کی حقیقی کامیابی ہے. میرے محترم بزرگوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ روان دواں ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ہر لمحے گزرنے والا لمحہ ہماری زندگی سے گھٹ رہا ہے. آنے والے ایام وہ بڑی تیزی کے ساتھ ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے آنے والی زندگی کے ایام کو ایسے پیارے انداز سے سنوار لیں، اپنی زندگی میں ایسی مثبت تبدیلی پیدا کر لیں کہ زندگی میں بھی، دنیا میں بھی اللہ کے محبوب بندے بن کر جئیں، اور بعد وفات جب اللہ تعالی سے ملاقات ہو تو اس وقت بھی ہم اللہ کے محبوب بندے بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں. اللہ پاک نے تو ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم جیسی بہترین کتاب اتاری، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی پیاری ہستی عطا فرمائی، اور آپ کو ہمارے جینے کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے جینے کے لیے بہترین رہنما اصول موجود ہیں کہ اگر آپ کی زندگی کو اپنے لیے معیار بنا لیا جائے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے انداز سیکھ لیے جائیں، تو یہی زندگی اللہ کی پسندیدہ زندگی بن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کے میدان میں بڑے اونچے اخلاق کے مالک ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے عالی اخلاق کسی کو ملے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات بابرکات کو ملے، کہ آپ کے پورے اخلاق کو اللہ پاک نے کتابی شکل کے اندر جب اتارا تو وہ قرآن کریم بن گئی. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے, فرمانے لگی کانا خلقہ القرآن, آپ کے اخلاق وہ پورے کے پورے وہی ہیں جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے. آپ کو اللہ پاک نے وہ اخلاق, وہ ملکات, وہ روحانی صفات عطا فرمائی کہ آپ کی زبان قرآن ہوا کرتی تھی, آپ کے اخلاق اور اعمال وہ قرآن کریم کی خاموش تفسیر ہوا کرتی تھی. جو آپ کے اخلاق پڑھنا چاہے قرآن کریم کا مطالعہ کر لے, جو قرآن کریم کی جیتی جاگتی تفسیر دیکھنا چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کر لے. یہ دونوں ایسی لازم ملزوم چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں اچھائی کے ساتھ بیان فرمایا, جو جو نیکی کے کام, جو اچھائیاں, جو بھلائیاں, جو بہتری جس کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا, آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے سے ہی ان خوبیوں سے فطری طور پر, طبعی طور پر آراستہ تھے. اور قرآن کریم نے جن جن برائیوں سے روکا اور جن بری عادتوں سے, خصلتوں سے باز رکھنے کا حکم دیا, تو طبعی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی ان عادتوں سے نفرت رکھتے تھے, بیزار تھے, دور تھے. تو یوں سمجھ لیا جائے کہ قرآن کریم اللہ پاک نے آپ کے اخلاق کے مطابق اتار دیا, اور جو قرآن کریم میں عادات اور اخلاق جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ تھی انہی کے مطابق اللہ پاک نے شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جینے کے ڈھنگ عطا فرمائے. کبھی بھی آپ سے زندگی میں کوئی بھی ایسی نقل و حرکت سرزد نہ ہوئی کہ جس پر آپ کو پچھتانا پڑا ہو کہ بچپن میں مجھ سے یا جوانی میں یا لڑکپن میں کوئی بھی ایسی نقل و حرکت, اللہ پاک نے شروع ہی سے آپ کو ایسا محمون رکھا, ایسا محفوظ رکھا اور بری عادتوں سے ایسا بچا کے رکھا کہ کبھی بھی آپ پر کوئی انگلی اٹھانے والا انگلی نہ اٹھا سکا. اسی لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مختصر سے جواب کے اندر تفصیل بیان فرما دی کہ آپ کے اخلاق کانا خلقہ القرآن, کہ پورا قرآن کریم وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے. اور پھر محبت کے اندر ایک شعر بھی سنایا, فرمانے لگی لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء, ہمارا بھی ایک سورج ہے اور آفاق آسمان کا بھی ایک سورج ہے, لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے لاکھوں درجے بہتر ہے. فشمس الناس تطلع بعد فجری وشمسی تطلع بعد العشاء, لوگوں کا سورج تو صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا بقطع القلوب علی الید. زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں, جو ملامت کرنے والی خواتین تھیں جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ متہم ہونے پر زلیخا کو ملامت کیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ایسی ششدر رہ گئی کہ ہاتھ میں جو چھڑیاں تھیں اس سے فروٹ کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھی. فرماتی ہے کہ اگر زلیخا کی سہیلیاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بجائے وہ میرے سورج کو دیکھ لیتی, لو رأینا جبینہ, اگر آپ کے روشن آفتاب اور مہتاب خوبصورت چہرے کو دیکھ لیتی, لآثرنا بقطع القلوب, اپنے دلوں کو کاٹنے کو ترجیح دیتی ہاتھوں کے کاٹنے پر. وہاں تو حسن کو دیکھ کر ششدر رہ گئی اور بے ساختگی کے عالم میں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. وہی خواتین اگر ہمارے اس آفتاب اور مہتاب کے حسن جبی کو دیکھ لیتی تو وہ ہاتھ کاٹنے کے بجائے اپنے دل کاٹ بیٹھتی. حقیقت یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایسی پیاری ہستی بنا کر بھیجا, ایسے ہر دل عزیز تھے, اس قدر محبوب تھے کہ اپنوں میں، بیگانوں میں، جان پہچان والوں میں، انجانوں میں، ہر ایک کے درمیان آپ ایسے محبوب بن کر زندگی گزار کر گئے ہیں کہ آپ نے آنے والی اپنی امت کو طریقے دے دیے کہ اگر تم بھی اللہ کے محبوب بننا چاہو، اللہ کے بندوں کے محبوب بننا چاہو تو میرے طرز زندگی کو اپنا لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے دشمنوں کو معاف فرمایا کرتے تھے، اور جب آیت نازل ہوئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ عفو درگزر کو تھام لیجئے، وامر بالعرف اچھائی کا حکم دیتے رہیے، واعرض عن الجاہلین اور ناواقف لوگوں سے اعراض کرتے رہیں، ان کے طنز اور تانوں پر توجہ اور دھیان نہ دیں، وہ جو کچھ کہتے رہیں کہتے رہیں لیکن آپ اپنے کام سے سروکار رکھیے، خذ العفو عفو درگزر کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وامر بالعرف اچھائی کا حکم دیتے رہیے، واعرض عن الجاہلین اور ناواقف لا علم اور بے علم لوگوں سے آپ اجتناب رکھیے، ان سے بحث مباحثہ اور الجھنے سے گریز کیجیے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل اس آیت کی مراد کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اوتیت بمکارم الاخلاق، آپ کو ایسے اخلاق عطا فرمائے گئے ہیں کہ جو اخلاق بہت ہی زیادہ معزز اور محترم اور باعث عزت ہیں. آپ کو ان اونچے اخلاق پر فائز کیا گیا ہے جن میں سے تین چیزیں حضرت جبریل امین نے بیان فرمائی. ان تصل من قطع، آپ رشتے جوڑیں گے اس سے جو آپ سے رشتے توڑے گا، قطع تعلق کرنے والوں کے ساتھ آپ رشتوں کو نبھائیں گے. وتعطی من حرمت، جو آپ کو دینے سے محروم رکھے گا آپ اس کو بھی نوازیں گے. وتعفو عمن ظلمت، اور عفو درگزر سے کام لیں گے اس شخص سے جو آپ پر ظلم کرے گا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے مبعوث کیا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس بات کے لیے کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. اخلاق انسان کے اندر وہ ملکاتی صفات ہوا کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نرم دل ہو، دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بچتا ہو، حق والوں کے حق ادا کرنے والا ہو، اور ایسا نرم مزاج ہو ظلم و زیادتی کے باوجود بھی عفو درگزر سے کام لیتا ہو، اور معاف کرنے کا یہ عمل، عفو درگزر کا یہ عمل اتنا محبوب ترین عمل ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان المبارک کے اندر شب قدر سے متعلق جو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اگر شب قدر مجھے نصیب ہو جائے تو میں کون سا خاص عمل اس رات میں کروں؟ تو آپ نے اتنا مختصر ترین عمل ان کو تعلیم فرمایا کہ اگر آپ کو شب قدر میسر آ جائے اللہ سے دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، بندوں کو اپنی مخلوق کو حد سے زیادہ معاف فرمانے والے ہیں، تحب العفو اور آپ عفو درگزر کو پسند فرماتے ہیں، فاعف عنی آپ مجھ سے بھی عفو درگزر فرما لیں. عفو درگزر کا آپ نے سبق دیا اس رات کے پالنے کے بعد کہ اگر شب قدر مل جائے اللہ پاک سے عفو درگزر مان لو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ پاک نے بھی بندوں کو یہی حکم دیا کہ تم بھی عفو درگزر کا سبق سیکھ لو، دوسروں کے ساتھ انتقام لینے کے بجائے عفو درگزر سے کام لیا کرو. تم میرے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کرو، میں تمہارے ساتھ عفو درگزر کروں گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ اپنے سینے کو صاف کر لیتا ہے شرک سے، جادو سے، کینہ سے، اللہ پاک ان تین چیزوں سے اپنے دل کو صاف رکھنے والے کی مغفرت فرما دیتے ہیں. پکا موحد ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات میں بھی، صفات میں بھی، قدرت اور اختیار میں بھی یکتا مانتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک
مالک وہی ہمارا خالق ہے، وہی تمام نظام کائنات کو چلانے والا، اپنی ذات میں بھی یکتا، اپنی صفات میں بھی یکتا، اپنی قدرت اور اختیار اور ارادے میں بھی یکتا، وہ ہر جگہ اپنے ارادے اور مشیت سے نظام کائنات کو چلانے والا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی خوشی دینے والا، وہی غمی دینے والا، وہی زندگی کا مالک، وہی موت کا مالک، وہی انسانوں کے تمام کے تمام ذرے ذرے کے احوال سے واقف۔ توحید تو یہ ہے خدا حشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ مخلوق ناراض ہوتی ہو تو ہو، لیکن خالق کو جب اپنا مالک مان لیا، اس کی توحید میں ایسا پہاڑ بن جائے کہ جل کر کوئلہ بنا دیا جائے لیکن جس سے مس نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہی تو شان تھی کہ اسلام کی جڑوں کے اندر ان حضرات نے اپنی ایسی مضبوط قربانیاں پیوست کر دی کہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ سب سے پہلی شہادت کی جام نوش فرمانے والی خاتون صحابیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عمار بن یاسر کی والدہ ماجدہ ہیں، بوڑھی خاتون ہیں، بے سر و سامان ہیں، غریب ہیں، مخلوق الحال ہیں، کفر کے نرغے میں جکڑی ہوئی ہے اور کفر طرح طرح سے ان کو ستا رہا ہے، تپش کے اندر، گرمی کے اندر ان کو ستا رہا ہے، لیکن ایمان لے آئی، اللہ کو اپنا معبود اور برحق مان لیا، توحید کا اظہار کر دیا، صبح سے شام تک یہ پورا خاندان حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد اور ان کی والدہ ظلم کی چکی میں پھنسے جاتے تھے، اور مجال ہے کہ ایمان سے واپس پلٹ جائیں۔ وہ وقت بھی آیا کہ ابو جہل نے اسی انداز میں کہ بے بسی کے عالم میں بدی ہوئی تھی، دھوپ کے اندر رسایا کرتے تھے، ترسایا کرتے تھے، بھوکا پیاسا رکھا کرتے تھے، بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا نیزہ ان کی شرمگاہ میں داخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تاب نہ لا کر جام شہادت نوش فرما گئی، لیکن ایمان سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹی۔ ایمان، توحید، اللہ کی وحدانیت، یہ صاحب ایمان کے دل میں ایسی ہی رچ بس جاتی ہے کہ پھر وہ آگ میں جلنا گوارا کر لیتا ہے، پانی میں کودنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی وحدانیت کے اندر کوئی سودے بازی اس کو منظور نہیں ہوتی۔ تو دل اس کا شرک سے پاک ہو، جادو ٹونے سے وہ دور ہو، اور دل سے کینہ دور ہو۔ فرمایا کہ ان تین چیزوں سے اپنا سینہ صاف رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور اگر دل میں کینہ ہو، دوسروں کے لیے نفرت کے اور عداوت کے معاملات ہوں، بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، عداوتیں ہوں، دوسرے کے لیے دشمنی کا کوئی بھی سامان ہو، تو یہ کینہ کہلاتا ہے، ایسی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا کہ ہر جمعرات بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، لیکن جن دو افراد کے درمیان کینہ اور حسد ہوا کرتا ہے، ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ اوپر چڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال کو روک دو، میرے پاس مت لاؤ جب تک کہ ان کے درمیان میں صلح صفائی نہ ہو جائے۔ تو یہ بغض، یہ کینہ، یہ نفرت، یہ دل کے اندر عداوت کے اور انتقام کے جذبے، یہ دیکھنے میں معمولی دکھائی دیتے ہیں، اگرچہ دنیا میں اس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا سوائے جلنے کے اور کڑنے کے اور غیبت اور چغلی کے، لیکن اس قدر مہلک ہیں کہ انسان کے اعمال کے لیے قبولیت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ شعبان کی رات بھی فرمایا کہ جس کسی کے دل میں حسد، کینہ، بغض، عداوت ہوا کرتا ہے، تو اس بندے کے اعمال بھی اللہ کی ہاں شرف قبولیت نہیں حاصل کر پاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ اونچے اخلاق عطا فرمائے کہ آپ نے ہمیشہ عفو و درگزر کا درس دیا۔ تم دوسروں سے عفو و درگزر کرو گے، خالق کائنات تمہارے ساتھ عفو و درگزر کے معاملات کرے گا۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے فرمایا، یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ عن قریب، تم لوگوں کے سامنے ابھی ایک شخص نمودار ہونے والا ہے جو جنتیوں میں سے ایک جنتی فرد ہے۔ صحابہ اکرام کے کان کھڑے ہوئے، نظریں دروازے پر لگ گئی کہ کون سا ایسا خوش نصیب صحابی ہے جس کے بارے میں پہلے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. دیکھا تو ایک مدینہ منورہ کے باشندہ صحابی انصار مدینہ میں سے تازہ تازہ وضو کر کے مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ تھی کہ وضو کے قطرے ان کے داڑھی کے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنی چپل اٹھائے ہوئے تھے. تازہ تازہ وضو کر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، صحابہ حیران رہ گئے کہ یہ سیدھا سادہ انسان اس کے بارے میں زبان رسالت یہ خوشخبری سنا رہی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے. قسمت سے اگلے دن پھر یہی معاملہ ہوا، آپ نے پھر فرمایا اتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ان قریب تمہارے سامنے جنتیوں میں سے ایک جنتی شخص نمودار ہونے والا ہے. پھر دیکھا تو وہی صحابی اسی انداز سے تازہ تازہ وضو کر کے کہ داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں چپل لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے. صحابہ اکرام بڑے حیران ہوئے. تیسرے دن پھر یہی اتفاق ہوا کہ انہی صحابی کے بارے میں آپ نے پھر ارشاد فرمایا اور وہی صحابی پھر داخل ہوئے. ان کے وہم و گمان میں نہیں، ان کے فرشتوں کو نہیں پتا کہ میرے بارے میں اتنی اونچی خوشخبری سنائی جا رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے تجسس ہوا کہ آخر اس شخص کا کون سا ایسا مبارک عمل ہے جس کی وجہ سے مسلسل تین دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے بہانے سے ان سے ساتھ ہو لیا اور کہا کہ ذرا کچھ گھر میں ناراضگی ہے، اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ رہ لوں گھر میں. فرمایا کہ بالکل آئیے میرے گھر پہ تشریف لے چلیں. فرمایا کہ میں رات ان کے گھر پہنچ گیا، ان کے گھر میں قیام کیا، میں انجان بن کے سونے کی انداز اور کیفیت اختیار کر لی، لیکن میں کن آنکھوں سے دیکھتا رہا کہ یہ شخص رات کو کیا عمل ایسا خصوصی طور پہ کرے گا جس کی وجہ سے آپ نے اتنی اونچی بشارت دی. فرمایا کہ وہ بھی سو لیے، میں لیٹا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، ساری رات گزر گئی. صبح جب فجر کا وقت ہوا تو وہ اٹھے اور وضو کیا اور فجر کے لیے چل دیے. اگلے دن، تیسرے دن، تین دن تک یہ معمول دیکھتا رہا، کوئی خاص عمل دکھائی نہ دیا. آخرکار میں نے راز فاش کیا اور میں نے کہا کہ میں تو بہانے سے آپ کے گھر میں قیام اختیار کر رہا تھا، ورنہ مجھے گھر میں کوئی مسئلہ نہ تھا. بات یہ ہے کہ تین دن مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. آخر کون سا ایسا خاص عمل آپ کرتے ہیں؟ مجھے تو آپ کے رات کے پورے اوقات میں کوئی خاص عمل دکھائی نہ دیا، ساری رات آپ آرام سے سوتے رہے. سن کر وہ بھی حیران ہوئے اور اپنے اعمال پر نظر دوڑائی. فرمایا کہ خاص عمل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، جو تم کرتے ہو وہی میں کرتا ہوں. کوئی خاص عمل تو میری زندگی میں ایسا نہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ بشارت ملی ہو. یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس ہونے لگے، تھوڑی دور نکل گئے تو آواز دی، عبداللہ ادھر آؤ. ہاں ایک چیز ضرور ہے، وہ یہ کہ رات کے وقت جب میں اپنے بستر پر آتا ہوں تو اپنے دل کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے صاف کر کے سوتا ہوں. رات کے وقت میں اپنے دل میں کسی کا کھوٹ لے کر نہیں سوتا. شاید کہ یہی انداز، یہی عمل اللہ کو پسند آیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ خوشخبری سنوائی. حضرت عبداللہ فرمانے لگے یہی تو وہ تمہاری عادت ہے، وہی عمل ہے جس کی وجہ سے تم نے اتنا اونچا مرتبہ پا لیا کہ جیتے جی جنت کی بشارت سن لی. لیکن فرمایا کہ بہت مشکل عمل ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں کہ سوتے وقت اس کا دل اپنے گھر والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، متعلقین کے لیے، سب کے لیے بالکل صاف ہو، اور ایسا صاف کہ رتی برابر، ذرہ برابر اس میں کسی کے لیے کینہ، کوئی انتقام، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عداوت نہ ہو. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے اخلاق ہمیں سکھائے ہیں کہ جب آیت نازل ہو گئی، حضرت جبریل امین نے فرما دیا کہ تین اوصاف بطور مکارم اخلاق آپ کو دیے گئے. ان تصل من قطع، جو آپ سے رشتے توڑے گا آپ رشتے جوڑیں گے. آسان کام نہیں ہے، تعلقات کو توڑنے والا، ناراض ہونے والا. سگے سگے بھائی آپس میں دور ہو جاتے ہیں، سگے رشتوں کے اندر انقطاع آ جاتا ہے. اس قطع تعلقی کے باوجود انسان جھک جائے اور اگلے کو منا لے، اس کو راضی کر لے، اس قدر اونچا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مکارم اخلاق کے اندر بیان فرمائی گئی. ان تصل من قطع, جو آپ سے رشتے توڑے گا آپ اس رشتے کو جوڑیں گے. وتعطی من حرم, جو آپ کو محروم رکھے گا آپ اس کو بھی عطا فرمائیں گے. یہاں تو ہمارا ذرا سا کوئی دو آنے کا ہاتھ مار لے ناراض ہو جاتے ہیں کہ زندگی بھر آئندہ کبھی اس کو بھول کر بھی پوچھیں گے نہیں. لیکن آپ کی یہ پیاری عادت بتائی جا رہی ہے کہ جو آپ کو محروم رکھے گا, آپ کی حق تلفی کرے گا, آپ کے حق کو روکے گا, کے باوجود بھی آپ اس کو عطا فرمائیں گے, اس کو نوازیں گے, اس کو بخشیں گے. اور تیسری چیز, تعفو عمن ظلمک, جو آپ کے اوپر ظلم و زیادتی کرے گا آپ اس کے ساتھ بھی عفو درگزر کا معاملہ فرمائیں گے. پوری حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے بڑے نقشوں کو شاعر نے بڑے پیارے انداز میں ایک نظم کے اندر پھرو دیا. تیری آنکھیں تیری زلفیں تیرا شانہ دیکھوں, بارہا خواب میں یہ منظر سہانا دیکھوں. یہ تو سارے ہی تیرے شہر کے دیوانے ہیں, میری چاہت ہے کہ میں تیرا وہ زمانہ دیکھوں. ریت پہنی ہوئی مکے کی گزرگاہوں پہ نیچی نظروں سے تیرا غار پہ جانا دیکھوں. تیرے کمبل سے تیرے جسم کی خوشبو سونگوں, تجھ پہ اترا تھا جو حکمت کا خزانہ دیکھوں. تیرے فاقوں میں کئی دن کی کڑی بھوک کے بعد فاطمہ کو جو کھلایا تھا وہ کھانا دیکھوں. ہائے صدیق, تجھے سانپ نے بار بار ڈسا, میں اسی سانپ کا وہ گمنام ٹھکانہ دیکھوں. دف بجاتے ہوئے ہاتھوں کی خوشی کو سمجھوں, تیری آمد پہ وہ دربار سجانا دیکھوں. سر جھکائے ہوئے آقا کہیں چپ چاپ کھڑا, فتح مکہ میں تیرا سر کو جھکانا دیکھوں. ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھرائے, مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھوں. شروع سے آپ ہمیشہ آپ کو درگزر کو لے کر چلے, بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرماتے رہے. آج وہی ساری قوم, وہی قبیلے, وہی لوگ کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے آپ کو نکال باہر کیا تھا, آپ کو وطن سے بے وطن کیا تھا, آج وہ سارے لرزاں ترساں آپ کے سامنے مجرم کی حیثیت سے موجود ہیں. ڈر کے دشمن تو تیرے خوف سے تھر رائے, مگر معاف کرنے کا وہ انداز پرانا دیکھو. بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے تھے, اعلان فرمایا, لا تقریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. آج کے دن میں وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا, آج تم سب کے سب معاف ہو, کوئی گرفت نہیں, کوئی بدلہ نہیں, اللہ تعالی رحم کرنے والی ذات ہے. چشم اظہر کو خدایا وہ بصارت دے دے, قبلہ روحوں کے محمد کو روزانہ دیکھوں. یا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے, اپنانے والا بڑی پرسکون زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے اخلاق کو اپنا کر پاک صاف اور پرسکون زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.